إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قابل احترام اور بہنوں، اسلامی معاشرے کے بہتر ہونے، فلاح پانے اور کامیاب ہونے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو دوسرے مسلمان ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اختلاف کا پیش آنا کبھی مال و دولت کی وجہ سے، کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی واقعی غلطی کی وجہ سے، یا کبھی دنیا نہیں بلکہ دینی وجہ سے دو قبیلوں میں، گروہوں میں، مسلمانوں میں اختلاف کا پیش آنا ایک واجبی چیز ہے۔ دنیا میں اگر آپ ایک سماج میں رہتے ہیں، آج یا کل کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات کی وجہ سے آپ کے اور دوسرے شخص کے درمیان اختلاف ہوگا، لیکن جب دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو بقیہ لوگوں کو، دیگر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت میں اسی بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ دیگر مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اول مرحلے میں، پہلے مرحلے میں وہ صلح کرانے کی، صلح کی کوشش کریں۔ لیکن اس کوشش کے باوجود اگر ایک فریق دوسرے کے مقابلے میں سرکشی، بغاوت اور ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرے تو پھر وہی نرمی سختی میں بدلنا چاہیے۔ قوم کو، مسلمانوں کو، سماج کو چاہیے کہ پھر وہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے بنیں اور اسے حق کی طرف لانے والے بنیں، قوت کے زور پر، طاقت کے ذریعے سے۔ لیکن اسی میں اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ ایک کی سرکشی اور ظلم کو ختم کرنے میں ہم اس کے اوپر یا کسی اور پر ظلم کرنے والے بنے ہیں۔ حقدار کا حق دلانے میں، مظلوم کی مدد کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بقیہ سماج خود ظالم بن جائے۔ اور ان آیات میں مزید ایک بات یہ بتلائی گئی اور یاد دہانی اس کی گئی کہ مسلمان چاہے ظالم ہو یا مظلوم، مسلمانوں کو بطور امت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان چاہے نسب کے اعتبار سے نہ صحیح، لیکن دین و ملت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لہذا آپس کے اختلافات کے باوجود وہ اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہ کریں کہ وہ آپس میں دینی طور پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے کا حق مارنے کی بجائے، اس پر ظلم کرنے کی بجائے، اس کا حق اس کو دینے والا اور اس کو ظلم سے بچانے والا ہوتا ہے۔ لہذا یہ دو آیتیں اسی موضوع سے متعلق ہیں، اور اس کو ہم کو تفصیلی طور پر سمجھنا ہے کہ اس کے ضمن میں کیا احکام ہیں، اس کے ضمن میں کیا باتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مسلمانوں میں اگر دو فریق، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ایمان والوں میں سے دو طائفتین آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی اصلاح کرو۔ اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بھی بات بتلائی ہے کہ صلح کی بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر فریق اپنے حق میں سے کچھ معاف کرے۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو زندگی میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے جھگڑا بیوی شوہر کا ہو، ساس بہو کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، دوست دوست کا ہو، پڑوسی پڑوسی کا ہو، گروہ گروہ کا ہو، جماعت جماعت کا ہو، قوم قوم کا ہو، اگر آپس کا اختلاف ہے اور کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو اب ہر انسان اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، اور اپنی بات پر اڑے رہنے کی وجہ سے کبھی صلح نہیں ہو پاتی ہے۔ لہذا اہل علم نے یہ بات بتلائی کہ صلح کی بہتر صورت کیا ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ ہر فریق اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے، وہ تنازل اختیار کرے، وہ ایک سیڑھی نیچے اترنے کے لیے تیار ہو۔ جب دونوں کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے تب جا کر صلح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ هَذِهِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الصُّلْحَ بَيْنَ مَنْ بَيْنَهُمَا حَقٌّ أَوْ مُنَازَعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ اسْتِقْصَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّ حَقِّهِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِصْلَاحِ وَبَقَاءِ الْأُلْفَةِ وَالْإِتِّصَافِ بِصِفَةِ السَّمَاءِ۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے عموم سے وَيُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ هَذَا اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، جو لفظ یہاں پر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس لفظ کے عموم اور اس کے معنی سے بات سامنے آتی ہے اور لی جا سکتی ہے، اَنَّ الصُّلْحَ بَيْنَ مَنْ بَيْنَهُمَا حَقٌّ أَوْ مُنَازَعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، کہ تمام چیزوں میں جس کا کسی حق میں جھگڑا ہو اور اختلاف ہو تو ان دونوں کے درمیان صلح کرتے وقت یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انہ خیر من استقصاء کل منہما علی کل حقہ، کہ ایک انسان اپنا پورا پورا حق اگر مانگ رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں صلح کی خاطر۔ لما فیہ من الاصلاح وبقاء الالفۃ والاتصاف بصفت السماء، اس لیے کہ اس میں آپس کے تعلقات میں اصلاح ہے، آپس کی محبت کی بقا اس میں ہے، اور درگزر کی صفت کا یہ واقعی مظہر ہے کہ انسان کے اندر درگزر کا مزاج ہو، وہ چھوٹ دیتا ہو، ڈھیل دیتا ہو، معافی درگزر کرتا ہو۔ تو یہ کہ ہر فریق اگر اپنا پورا پورا حق مانگے تو صلح نہیں ہوتی ہے، ہاں لیکن دونوں پارٹی، دونوں لوگ اگر اس بات پر تیار ہوں، ٹھیک ہے میں اپنی ایک بات چھوڑ دیتا ہوں تم اپنی ایک بات چھوڑ دو، میں اس بات پر راضی ہوں تم اس بات پر راضی ہو جاؤ، اگر ہر فریق کچھ نہ کچھ اپنی بات چھوڑ کر اپنی کسی بات کا مطالبہ کرے تب جا کر معاملہ حل ہوتا ہے، اور ایسا معاملہ حل ہونے میں آپسی محبت بھی باقی رہتی ہے اور انسان اخلاقی طور پر اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کرتا ہے درگزر کر کے، اور اسی طرح سے معاملے کی جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپس میں اختلافات ہوں تو ایک انسان اپنی بات پر اڑا رہے وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا ہے، ہاں اگر درگزر کا معاملہ کریں یا اپنی بات میں تنازل اختیار کریں تب جا کر مسئلہ حل ہوتا ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے بعد یا صلح کے بعد دوسرا مرحلہ بتلا ہے کہ جب یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے, دو لوگوں میں یا دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے, وہ لڑ پڑے, جھگڑا چھڑ گیا, بقیہ لوگ کیا کریں, جلتی آنچ پر تیل ڈالیں, نہیں, جھگڑا بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو وسوسے ڈالیں, اکسائیں, نہیں, بقیہ سماج جھگڑا بڑھانے والا نہیں بلکہ جھگڑا ختم کرنے والا ہونا چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اس کا خطاب پورے مسلمانوں سے ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو جو اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کا کام کیا ہے, چھوڑے رکھے ان کو اپنے حال پر کہ لڑتے رہو, نہیں, یا طرفداری کر کے جھگڑا اور بڑھائیں, قبیلے قبیلے ہو کے آپس میں اور لڑیں, نہیں, یا اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی ایک کا ساتھ دیں, رشتہ داری کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر, مال و دولت کے تجارت کے فائدے کی بنیاد پر اس کا ساتھ دیں, نہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, جھگڑا ختم کرو. پہلا مرحلہ دونوں میں صلح کراؤ, دونوں کے بگڑے ہوئے حال کو واپس سدھار کی طرف لے جاؤ. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جھگڑا دو لوگوں میں, دو فریق میں پیدا ہوتا ہے تو ایک اس میں ظالم ہوتا ہے, ایک اس میں ظالم ہوتا ہے جو اپنے ظلم و جبر پر اڑا رہتا ہے, پیچھے نہیں ہٹتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے سمجھانے کے باوجود. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ساری صلح کے بعد, صلح کی تمام کوششوں کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے, بغت ظلم و زیادتی کرنا, سرکشی کرنا, علی الاخرى دوسرے فریق پر زیادتی کرے, تو کیا کرو؟ فقاتل التی تبغی, تو اس سے تم لڑو جس نے ظلم کیا ہے, جو ظلم کر رہا ہے اس فریق سے تم کیا کرو؟ لڑو. فقاتل حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس لوٹا ہے, یعنی طاقت کے زور پر ظالم کو مجبور کرو کہ وہ اپنے ظلم و زیادتی کو چھوڑ دے. سماج بزدل اور کمزور نہیں ہونا چاہیے. آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ اگر ایک فریق دوسرے پر ظلم کرتا ہے, بھئی ہمیں کیا پڑی ہے درمیان میں ان کے جائیں, نہ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں, اور اگر سمجھانے کے لیے گئے بھی, سمجھایا اس کو بھی سمجھایا اس کو نہیں, اس کے باوجود وہ اس کی پٹائی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اب کیا ہوتا ہے؟ بھائی اب ہمارا معاملہ یہاں تک تھا, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پورا کا پورا سماج اس ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا, سب کی طاقت مل کے ایک آدمی کو روک سکتی تھی, لیکن ہر انسان فردن فردن اپنا سوچتا ہے, میں کیوں پڑھوں, میں کیوں پڑھوں, میں کیوں اس میں پڑھوں, خامخواہ کی مصیبت میں کیوں بول لوں. لہذا وہ جھگڑا باقی رہتا ہے, کبھی وہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے. اور آج اگر ایک ظالم کا ہاتھ نہیں روکا گیا, اگر اس کو نہیں سمجھایا گیا, اگر اس پر دباؤ سماج کا نہیں پڑے اس کے اوپر, اگر اس کو ڈرنا ہو لوگوں کا کہ میں سماج میں بے جگہ ہو جاؤں گا, لوگ مجھ سے تعلقات توڑ لیں گے اگر میں نے ظلم و زیادتی کی, اگر اس کو ڈرنا ہو, تو آج اس نے ایک کے ساتھ کیا, کل کسی اور کے ساتھ, اور پھر پرسوں آپ کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے. تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے, کیونکہ تو نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. لہذا سماج کے لیے یہ ایک اصول دیا گیا کہ سماج تماشائی نہ بنے. سماج ظلم و زیادتی کے وقت میں تماشائی نہ بنے, وہ اسپیکٹیٹر نہ بنے بس دیکھتا رہے, بلکہ سماج کیا کرے؟ سماج طاقتور ہوتا ہے, سماج بڑا ہوتا ہے, سماج کو چاہیے کہ مداخلت کرے, دونوں کو سمجھائے بھائی چھوڑ دو, معاملہ ختم کر دو, آپس میں مت لڑو, کسی طرح سے نصیحت کر کے ان کو روکے. لیکن سمجھانے کے باوجود, روکنے کے باوجود, صلح کی کوشش کے باوجود ایک فریق سرکشی کرے, ظلم زیادتی کرے, اب سماج پوری طاقت لگائے گا. ہاں رکنا پڑے گا تم کو، نہیں تو سماج سے تم کو ہم بائیکاٹ کر دیں گے تمہارا۔ لوگ پکڑ کے اس کو روکیں، اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس خاندان کو لوگ روکیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، یہاں تک کہ کبھی یہ چیز جنگ تک بھی جا سکتی ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے، آپس میں لڑے یا حاکم کے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ اگر بغاوت کریں تو سماج کو یہ نہیں کہنا ہمارا اس میں کوئی دخل اندازی، ہماری نہیں بھائی جو ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، نہیں۔ کہا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو باغی فرقے سے، بغاوت کرنے والوں سے تم جنگ کرو، تم ان کو روکو طاقت کے ذریعے سے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تبغی، بغت، بغت، بغا عربی زبان میں بغاوت، سرکشی، ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ زنا بھی ایک سرکشی کی قسم ہے، وہ اخلاقی سرکشی ہے۔ کبھی سرکشی مال کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی جان کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی عزت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ زنا عزت کے اعتبار سے سرکشی ہے، وہ عزت کو برباد کرتی ہے۔ ابن العثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْبَغِي مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ، یہ کتاب ہے جس میں حدیث میں آنے والے عربی زبان کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ ابن العثیر کی اور ایک کتاب ہے جامع الاصول، اس میں انہوں نے حدیث کی کئی کتابوں کو اپنے طور پر ابواب کے تحت جمع کیا ہے، اور بہت ہی مفید کتاب ہے جامع الاصول، یہ صرف عربی میں، اردو وغیرہ میں ابھی یہ موجود نہیں ہے۔ ابن العثیر کہتے ہیں اصل البغی مجاوزۃ الحد، بغی کی اصل کیا ہے، واقعی اس کا میننگ کیا ہے، روٹ میننگ اس کا کیا ہے، مجاوزۃ الحد، حد پار کر جانا، اور یہی ظلم ہے، حدیں پار کرنا سرکشی، بغاوت اور ظلم ہے۔ الصنعانی کہتے ہیں البغی هو مجاوزۃ الحد فی الظلم والعدوان، بغی کیا ہے، ظلم اور عدوان، حدیں پار کرنے میں کیا ہے، اس میں بھی حد پار کر جانا، کہ ظلم و زیادتی میں حد پار کر جانا، اس کو کیا کہتے ہیں، بغی۔ تو چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو خام خواہ کا کوئی طول دینے لگے تو یہ کیا ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، کسی نے کسی کو دھکیل دیا غصے میں آ کر، اور دوسرا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، یہ کیا ہی زیادہ ہے، کہ چھوٹی چیز کے بدلے میں اس نے بہت زیادہ کر دیا، کسی نے زبان سے کسی کے بارے میں سخت کلامی کی اور دوسرے نے اس کو چھنا گھوپ دیا، اور پھر بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے گھر والوں کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے، اتنا غصے والا ہے، یہ کیا ہے، یہ حد پار کرنا ہے، یہ بغاوت ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ أَن تَوَاضَعُوا، کہ تم تواضع اختیار کرو۔ تواضع اختیار کرنا کیا ہے، ایک انسان اکڑ چھوڑے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنی اصل اوقات اور حقیقت کو جانے۔ باسلف سے ملتا ہے کہ واقعی تواضع کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ جب تو اپنے گھر سے باہر نکلے تو جس کسی مسلمان سے تیری ملاقات ہو تو یہ سمجھے کہ یہ مسلمان مجھ سے بہتر ہے۔ تواضع کیا ہے، تواضع ایکٹنگ کا نام نہیں ہے، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، نہیں، تواضع دل میں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواضع کیا ہے، جب تو اپنے گھر سے نکلے تو جس کسی مسلمان سے تیری ملاقات ہو تیرے دل میں یہ بات ہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا دوسروں کو بہتر سمجھنا. حتی لا یفقر احد علی احد, یہاں تک کہ تمہارا یہ حال ہو جائے کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ جتائے. ولا یبغی احد علی احد, اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. توازن جب زندگی میں آتی ہے تو انسان فخر نہیں کرتا, میں بڑے باپ کی اولاد, میں بڑے خاندان کی اولاد, میں مالدار, میں علم والا, میں صلاحیت والا, میں فلاں ابن فلاں, میرے جیسا کوئی نہیں. حتی لا یفخر احد علی احد, اور ولا, پھر جب فخر آتا ہے تو انسان جب کسی کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو ہاتھیں پار کر جاتا ہے. تو کوئی کسی پر فخر نہ جتائے, اور کوئی کسی کے خلاف ظلم و زیادتی اور بغاوت اور سرکشی نہ کرے. تو توازن یہ اصل ہے جو انسان کو فخر اور ظلم و زیادتی سے روکتی ہے. توازن انسان کو فخر, گھمنڈ اور ظلم و زیادتی سے روکتی ہے. تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں آپ نے بغی سے منع کیا ہے, سرکشی اور ظلم سے منع کیا ہے. صلح کی دو صورتیں ہیں, ایک معافی اور دوسرے انصاف, عدل و انصاف. صلح کرنے کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ایک ہر فریق اپنا حق معاف کر دے, چھوڑ دیا میں نے اپنا حق. دوسری صورت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق برابر ملے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ومن طرق الصلح ان تعفو احد الطائفتین او کلاہما. صلح کے طریقوں میں سے, صلح کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہر فریق یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حق کو معاف کرتے ہیں. میں نے اپنا حق چھوڑ دیا, چاہے دونوں میں سے ایک کہے جھگڑا ختم ہو جائے گا, یا پھر دونوں اپنا اپنا حق چھوڑ دیں, شکایت اپنی چھوڑ دیں اور اپنا مطالبہ چھوڑ دیں. دونوں یا ایک اگر مطالبہ چھوڑ دیں جھگڑا ختم ہوتا ہے. جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ بھی, اس کا بھی الزام ہے اس کا بھی, اس کا بھی مطالبہ ہے اس کا بھی, لیکن جب دونوں میں سے ایک اپنی بات چھوڑ دیتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. بلکہ اگر دونوں بھی اپنے مطالبے کو چھوڑ دیں تو معاملہ اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو ایک تو صورت کیا ہے؟ عفو, معافی, اس سے صلح ہوتی ہے. دو کہتے ہیں, وَأَن تَعْفُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا عَن بَعْضِ مَا لَهَا عِنْدَ الْأُخْرَى مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ. خون اور مال کے سلسلے میں ایک کا دوسرے پر اگر حق ہے تو ہر ایک یا کوئی ایک فریق اپنا حق چھوڑ دے. کسی کا خون کا معاملہ ہے, ظلم و زیادتی جسمانی ہے, قتل تک چلا گیا, ہمارے بھائی کو فلاں کو قتل کر دیا, ہم کو قصاص چاہیے, بدلہ چاہیے. یا پھر یہ صورت ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے غلطی سے ہو گیا ہے, ہم نے معاف کر دیا, ہم بدلہ نہیں چاہتے. یا مال کا مسئلہ ہے تو ایک فریق ہے میں نے چھوڑ دیا, مجھ کو نہیں چاہیے, جو قرض میں نے دیا تھا میں نے معاف کر دیا. یا اس نے جو میرا مال چھینا ہے, میں سمجھ سکتا ہوں غربت کی وجہ سے چھینا, مجبوری میں چھینا, میں نے معاف کر دیا اس کو. تو جو بھی ایک فریق کا دوسرے پر حق ہے خون یا مال میں, وہ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. تو جو کوئی معاف کر دے, درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انه لا يحب الظالمين, یقینا اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے عفو اور اصلاح کی ترغیب دی ہے. تو ایک طریقہ صلح کا یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَمِن طُرُقِ الصُّلْحِ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل، صلح کا جھگڑے کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عدل کے مطابق انصاف کیا جائے، عدل و انصاف کا فیصلہ کیا جائے، جس اس کا اتنا اس کا اتنا، اس کی یہ غلطی اس کو یہ سزا، اس کی وہ غلطی اس کو وہ سزا، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے. فَيُنظَرُ مَا أَتْلَفَتْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِّنَ الْأُخْرَى، دیکھا جائے کہ ہر گروہ نے دوسرے کا کیا نقصان کیا ہے. من النفوس والاموال، جان کا مال کا. فیتقاصان، اور پھر دونوں کو ان کا اپنا اپنا قصاص دیا جائے. تو آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں صلح کی دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی اور زیادہ بہتر صورت کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک دوسرے کو معاف کرے. لیکن اگر اس کی صورت نہ ہو تو دوسری صورت کیا ہے؟ عدل و انصاف کیا جائے، ہر ایک کی غلطی کی سزا اس کو ملے، ہر ایک کا حق اس کو واپس ملے. یہ دونوں صورتیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں مجموع الفتاوی میں. اگر صلح کی کوشش کے باوجود ایک فریق صلح پر آمادہ نہ ہو، یا صلح کی جائے آمادہ ہو جائے مان لے، لیکن جیسے ہی سماج بازو کو ہٹ گیا پھر سے ظلم کرنے لگا، یہ دونوں صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ صلح کے لیے اس کو بلایا جائے، سمجھایا جائے، آمادہ کیا جائے، وہ تیار ہی نہ ہو، اپنے ظلم پر باقی رہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ڈر کے دباؤ کے تحت صلح تو کر لیں، لیکن پھر جیسے ہی موقع مل گیا واپس سے اپنی سرکشی پر آ جائے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَهُوَ بَعْدَ اِقْتِتَالِهِمْ اِذَا أُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَلَمْ تَقْبَلْ اِحْدَاهُمَا الْقِسْطَ بَلْ بَغَتْ فَإِنَّهَا تُقَاتَلْ. کہتے ہیں آپس میں جھگڑا ہو جانے کے بعد جب عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروائی جائے، صلح کی کوشش کی جائے، اس صلح کو ایک فرقہ قبول نہ کرے، ایک گروہ ایک شخص قبول نہ کرے انصاف کے ساتھ، بلکہ انصاف کی بجائے وہ ظلم و زیادتی کرنے لگے، بل بغت فإنها تقاتل، تو پھر سماج کیا کرے گا؟ ظالم سے لڑے گا، ظالم سے لڑے گا، ظالم کے خلاف ہو جائے گا. لأن قتالها ہونا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه، اس لیے کہ اگر سماج اس کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا ہے تو وہ ظالم اس سے بڑھ کے بڑا قتال کرے گا، اور سماج میں کئی جانیں چلی جائیں گی اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جان مال کا زیادہ نقصان ہوگا. لہذا سماج کو بیچ میں پڑنا پڑے گا اور ظالم کو روکنا پڑے گا. اگر اس کی قدرت ہے سماج میں، سماج کے افراد اتنی طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے دباؤ سے اس ظالم کو روکیں. الاستقامہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے، کب ہے یہ؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ دو صورتوں میں بات ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ صلح کے لیے بلایا جائے وہ نہ آئے، دو صلح تو کر لیں اس کے بعد پھر سے اسی روش پر واپس لوٹ جائے. تو ان دونوں صورتوں میں سماج کی جو طاقت ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گی. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر اللہ کی طرف لوٹ آئے. امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، امر کا مطلب ہوتا ہے دین، امر کے کئی معنی ہوتے ہیں، حکم کا بھی ہوتا ہے. اذا امرتکم بشیء، تو یہاں پر امر سے مراد حکم ہے، اور کبھی معاملہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، اور کبھی اس کے معنی دین کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں وہ امر اللہ یعنی دینہ و شرعہ، یعنی اس ظالم سے مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر یعنی اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی طرف واپس لوٹ آئے. جو فیصلہ ہوگا وہ کس کے مطابق ہوگا؟ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق. آپس کے اختلافات جو آپ حل کریں گے وہ عقل کی بنیاد پر مجرد نہیں، بلکہ اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ شریعت کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر اس کو حل کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو سود دیا، قرض لیا سود کی بنیاد پر. اب یہ آدمی، دونوں مسلمان ہیں، اب اس نے سود دینا بند کر دیا اور اس نے مطالبہ کرنا شروع کیا، کہا کہ اگر سود نہیں دے گا مار پیٹ کروں گا، اور مار پیٹ ہوئی. اب سماج درمیان میں آیا، کہا کیا بھائی کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے آپس میں؟ کہا کہ دیکھو میرا قرض ہے وہ دے نہیں رہا ہے. کیا نہیں دے رہا ہے؟ سود نہیں دے رہا ہے. تو آپ ہی نہیں کہہ سکتے بھائی دوست کا لیا ہے تم نے تو دینا پڑے گا تم کو. نہیں، کیوں؟ آپ اب محض معاشرے اور سماج کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرو گے کہ تم نے جب وعدہ کیا تھا تو پورا کرنا پڑے گا، تم نے کہا تھا سود دوں گا تو اب دینا چاہیے، مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے. نہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا دونوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ظالم کو روکنے کے لیے، اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ آپ بس اپنی عقل چلائیں. آپ کو دین دیکھنا پڑے گا، آپ کو اس کو بتانا پڑے گا بھائی سود لینا جائز نہیں ہے، تم کو سود اس کا چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تم غلط کر رہے ہو، اسلام میں سود ہی حرام ہے، تمہارا اس سے مطالبہ ہی غلط ہے. تو یاد رکھیں دنیوی اعتبار سے انصاف یہ ہوگا کہ بھائی تم نے زبان دی ہے، تم نے کہا تھا میں سود دوں گا تم کو دینا پڑے گا، یہ دنیوی بات، دنیوی اصول ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے، یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق وہ بات ماننے کے لیے راضی ہو جائے، مجبور ہو جائے. یہاں یاد رکھے فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، نہ کہ مجرد دنیاوی اصولوں کے اعتبار سے. یہاں پر آپ دیکھیں گے آیت، اگر آپ غور سے آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ جب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو فرقے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو ان میں اصلاح کرو. نمبر ایک اصلاح. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر کوئی باغی ہو ظالم ہو تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، قتال کرو کس سے؟ ظالم سے، یہاں تک کہ وہ امر اللہ کی طرف لوٹ آئے، دین کی طرف لوٹ آئے. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر وہ واپس لوٹ آئے تو پھر ان کے درمیان صلح کرو عدل کی بنیاد پر. یہاں پر پہلی مرتبہ بھی اصلاح کہا گیا صلح کرو، اور دوسری مرتبہ بھی کہا گیا کہ صلح کرو، لیکن اب پہلے صلح میں عدل کی شرط نہیں تھی، یہاں پر عدل کی شرط نہیں تھی، اللہ نے نہیں کہا کہ عدل کے ساتھ اصلاح کرو. اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ مطلق چھوڑ دیا، چاہے عفو کے راستے سے ہو یا عدل کے راستے سے، اختیار ہے. لیکن جب دوسری بار بات واپس سے آئی، بغاوت کرنے والا بغاوت پر قائم ہے، رجوع نہیں کر رہا ہے، اب سماج نے مداخلت کی، سماج نے اس پر دباؤ ڈالا، اس سے قتال تک کی نوبت آ گئی اور اس کو پکڑ کے سماج نے حق کی طرف لایا۔ اب جو صلح ہوگی، اب وہ دوسری مرتبہ کی جو صلح ہے وہ عدل کے ساتھ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی مرتبہ میں صلح کی صورت میں بہت گنجائش تھی، پیار محبت سے، نرمی سے، آسانی سے وہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی بغاوت کرنے والے نے بغاوت کی، سنا نہیں اس نے۔ اب کیا ہوا؟ سماج کو طاقت سے روکنا پڑا۔ اب جب طاقت سے روک کے اس کو گھسیٹ کے لائے ہیں حق کی طرف، تو اب جو صلح ہوگی، اب صلح عدل اور قسط کے ساتھ ہوگی، اب انصاف کی بات ہوگی۔ اس لیے کیا کہا؟ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ فرمایا اس سلسلے میں شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، فَإِن فَاءَتْ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ بَعْدَ أَن قَاتَلْنَاهَا۔ سماج میں ایک دوسرے پر ظلم جب کر رہا ہے، جب ہم نے لڑ کے دباؤ ڈال کر اس کو گھسیٹ کے جب اللہ کے امر کی طرف واپس لوٹایا، وَرَجَعَتْ وَوَضَعَتِ الْحَرْبَ، اور وہ ظالم واپس لوٹا اور ہتھیار ڈال دیے اور جنگ جھگڑا ختم ہو گیا، وَجَبَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب لازم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا اصلاح کی جائے گی، وہ عدل کے ساتھ ہوگی، وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہوگی۔ وَهَذَا غَيْرُ الْإِصْلَاحِ الْأَوَّلِ، اور پہلی مرتبہ کی جو اصلاح کی کوشش تھی، یہ اس سے ہٹ کے دوسری مرتبہ کی کوشش ہے۔ الاصلاح الاول لوقف القتال وهذا الاصلاح بالتقدير، کہتے پہلی مرتبہ کی اصلاح جو تھی وہ جھگڑے کو روکنے کے لیے تھی، اب جو اصلاح ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کے نقصان کی بھرپائی کے لیے ہے۔ فننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهم، اب جو اصلاح ہوگی وہ انصاف کی بنیاد پر ہوگی، اب دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کس نے کس کا کتنا نقصان کیا ہے، اب ہر ایک کو بھرپائی کرنی پڑے گی۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بھرپائی اس کی کرنی پڑے گی۔ تو پہلی مرتبہ میں یہ معاملہ تو نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب دوسری مرتبہ میں جو صلح ہوگی وہ یہ ہوگا کہ جو بھی تم نے نقصان کیا ہے اس نقصان کی بھرپائی تم کو کرنی پڑے گی، اب حساب لگایا جائے گا، اب حساب لگایا جائے گا کہ واقعی کس نے کیا سرکشی کی ہے۔ یہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے۔ یہاں پر اصلاح کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ صلح کروائیں، صلح کے سلسلے میں ایک بات یہاں یاد رکھنے کی یہ ہے، ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ معافی درگزر پر لوگوں کو آمادہ کریں، دو انصاف کی بنیاد پر صلح کریں، عفو اور عدل۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اس لیے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ دو فریق، دو گروہ میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کرنے والا، اس کی نیت اگر صاف نہ ہو اس صلح میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات صلح کرنے والا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اس کا صلح کروانا شہرت کے لیے ہوتا ہے، نام اور لوگوں کے درمیان فیمس ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا کام فلاں نے کیا، ان کا جھگڑا کئی سالوں سے چل رہا تھا لیکن دونوں کو ایک کر دیا، دونوں کے فوٹو کے بیچ میں اس کا بھی فوٹو ہے، اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ جوڑ رہا ہے، اور وہ دونوں تو کیمرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جوڑنے والا کیمرے کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا صلح کروانا واقعی صلح کے لیے نہیں ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہے، بلکہ شہرت کے لیے ہے، نام کے لیے ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو کام غیر اللہ کے لیے ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا صلح کرنے والے یاد رکھتے ہیں، وہ دو مسلمانوں میں، دو خاندانوں میں، دو گروہوں میں جب صلح کرائیں شہرت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، شہرت کی چاہت کو دل میں جگہ نہ دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ سبحانہ اوجب علی عبادہ العدل فی الصلح، اللہ تعالی نے صلح کرانے میں بندوں پر عدل و انصاف کو لازم قرار دیا ہے۔ نا انصافی مت کرو صلح کرانے میں، زبردستی کسی کو منوا کے صلح مت کراؤ، اس کا حق ضائع ہو رہا تب بھی زبردستی صلح کرا رہے ہو پریشر سے، مت کرو ایسا، بلکہ کیا کرو، عدل کے ساتھ کرو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی پر بھی ظلم نہ ہو۔ کما اوجبہ فی الحکم، ویسے ہی صلح میں عدل ضروری ہے جیسے فیصلوں میں عدل ضروری ہے۔ ایک قاضی جب فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے، ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے اس کو انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وقال تعالی فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین، ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، اور واقسطوا اور انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں وقید الاصلاح الذي يثيب عليه بالاخلاص، یہ بہت پیارا جملہ ہے، وقید الاصلاح الذي يثيب عليه بالاخلاص، وہ اصلاح جس پر ثواب ہے اللہ تعالی نے اس کو مقید کیا اخلاص کے ساتھ، یعنی تم صلح کرواؤ گے تو صلح کا ثواب تم کو تبھی ملے گا جب اس میں نیت خالص ہو۔ شہرت کی نیت سے صلح کراؤ گے ثواب نہیں ملے گا، دنیاوی فائدے کی بنیاد پر صلح کراؤ گے کہ مال متاع ملے گی، کمیشن ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اخلاص ضروری ہے۔ فقال تعالی ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ صلح کرواتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے جو آدمی صلح کرواتا ہے فسوف نؤتيه اجرا عظيما، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ جو آدمی صلح کراتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں اذ کثیر من الناس یقصدون الاصلاح اما لسمعت و اما لریا، بہت سے لوگ صلح کراتے ہیں کیوں، اما لسمعت و اما لریا، یا تو اس لیے کہ لوگ سنیں، ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر آئیں، اس واقعے کو وہ دوسروں کے سامنے بیان کریں، یا پھر یہ کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ تو ریا اور سماع کے لیے آپس میں جھگڑے مٹانا ثواب سے محرومی کا سبب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دو مسلمانوں کے درمیان جب وہ صلح کرا رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرے۔ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، کیا، نمبر ایک کہا کہ فَإِنْ فَارَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تو دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، ایک ہے عدل اور دوسرے ہے قسط، عدل اور قسط۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان اصلاح کرو اور انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس میں کیا فرق ہے، عدل اور قسط میں کیا فرق ہے؟ عسکری کہتے ہیں اپنی کتاب معجم الفروق اللغویہ میں، کہتے الفرق بین القسط والعدل ان القسط هو العدل البین الظاہر ومنه سمی المکیال قسطا والمیزان قسطا، کہتے ہیں کہ عدل اور قسط میں فرق یہ ہے کہ قسط اس عدل کو کہتے ہیں جو صاف طور سے دکھائی دے، ہر انسان اس کو دیکھ کے جان لے، جس میں حساب آتا ہے۔ قسط میں عموماً کیا ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے اور وہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمِكْيَالُ قِسْطًا وَالْمِيزَانُ قِسْطًا، اسی لیے جو ناپ تول ہوتا ہے یا ترازو ہوتا ہے اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ یہ ترازو ہوتا ہے یا یہ ترازو ہے، میزان ہی ہے، اور جو برتن ہوتا ہے جس میں لوگ ناپ کے دیتے ہیں، جسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ برتن میں پورا گیہوں چاول اناج جو ہے اس میں لیا جاتا تھا اور جھولی میں ڈالا جاتا تھا، تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے برتن ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، یہ مکیال ہے، اس کو کیل یا مکیال کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ میزان ہے، اس کو میزان کہتے ہیں۔ ترازو جو ہوتا ہے اس میں دو پرڑے ہوتے ہیں، لیکن جو برتن ہوتا ہے جسے ہمارے آج کل کیا کہتے ہیں اس کو، لیٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا گیہوں وغیرہ کے لیے پہلے استعمال ہوتا تھا سا اور مد کے لیے، تو اس کو کیل کہتے ہیں، مکیال۔ تو کوئی بھی آدمی اگزیکٹلی اس میں دیکھ پاتا ہے کہ کتنے کلو ہیں، کتنے جو ہے یہ سا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، قسط، جو سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُصَوِّرُ لَكَ الْعَدْلَ فِي الْوَزْنِ حَتَّى تَرَاهُ ظَاهِرًا، قسط سے کیا ہوتا ہے، وزن تم کو صاف صاف دکھائی دیتا ہے، حَتَّى تَرَاهُ ظَاهِرًا۔ لیکن کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَخْفَى، لیکن عدل کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے بعض اوقات عدل آدمی کے ذہن یا اس کی آنکھوں سے چھپا رہتا ہے۔ اس عدل میں یہ کہ مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور دوسرا آدمی ہے عام انسان ہے اس کا اتنا حق نہیں ہے، کسی سبب کی وجہ سے کوئی زیادہ حقدار ہوتا ہے، تو جتنا جو حقدار ہے اس کو اتنا دیا جائے، یہ کیا ہے، عدل ہے۔ تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو زیادہ کیوں اور اس کو کم کیوں، تو یہ عدل ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قسط میں کیا ہوتا ہے، بالکل دکھائی دیتا ہے کہ اس کو اور اس کو اور اس کو اتنا اتنا ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا اور کہا کہ اصلاح کرو عدل کے ساتھ، اور قسط کا اہتمام کرو، یعنی ایسے طور پر مسئلے کو حل کرو، ایسے طور پر انصاف کرو، ایسے طور پر صلح کرواؤ کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ واقعی ہر ایک کا حق اس کو ملا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو جھگڑا برقرار رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جب جھگڑا مٹائیں آپ، تو اس وقت میں اس طور پر انصاف کریں کہ ہر ایک کی نگاہ میں بات آ جائے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو دل میں خلش باقی رہے گی اور جھگڑا بھی برقرار رہے گا، وقتی طور پر مٹ جائے گا لیکن پھر باقی رہے گا، جیسے ہی اس کا وقت آئے گا پھر سے جھگڑا ابل پڑے گا۔ لہٰذا یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قسط کا اور عدل کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے۔ عدل اور قسط کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، اونچی جگہ اس کو ممبر کہتے ہیں۔ مسجد کا ممبر آپ جانتے ہیں، مسجد کا ممبر ہوتا ہے، تو ممبر اونچی جگہ ہوتی ہے جس پر انسان بیٹھے یا کھڑا ہو۔ تو قیامت کے دن جو لوگ عدل و انصاف کرنے والے، دنیا میں انصاف کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو نور کے ممبر دیے جائیں گے، اونچی جگہ، عزت کی جگہ ان کو ملے گی۔ عن یمین الرحمن عز وجل، رحمان کی دائیں طرف، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ اللہ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں. الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو, یہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے, عزت ملے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں, اور وہ اہلیہم اپنے گھر والوں کے معاملے میں عدل و انصاف کرتے ہیں. وما ولو, اور جس چیز کی نگرانی ان کو سونپی جاتی ہے, جس چیز کا والی ان کو بنایا جاتا ہے, نگراں اور سرپرست بنایا جاتا ہے, اس میں بھی عدل و انصاف کرتے ہیں. فیصلوں میں, اہل و عیال میں, اور تمام معاملات میں جن کے یہ نگراں اور سرپرست ہیں, اس میں انصاف کرتے ہیں. تو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اس کو اونچی جگہ عزت دی جائے گی. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو, سبھی کو, اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا, تم ہو جاؤ, قوامین بالقسط, شہداء للہ, انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ تعالی کے گواہ بن جاؤ. تم عملی سطح پر عدل کا نفاذ کرنے والے بن جاؤ اپنی زندگی میں بھی, اور جہاں تک تمہاری پہنچ ہے تم لوگوں کے ساتھ, ان کے معاملات میں, بلکہ اپنی ذات کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ, عدل و انصاف پر قائم رہو. قوام, قوت کے ساتھ ہر معاملے میں قائم رہنے والا. کونوا قوامین بالقسط, شہداء للہ, اور اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنی زندگی سے اللہ تعالی کی توحید, اس کی شریعت, اس کے دین کے گواہ بن جاؤ. تمہاری زندگی گواہی دینے والی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کے تم بندے ہو, اپنی زندگی میں بندگی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کے گواہ بن جاؤ. توحید کا اہتمام کرو, اللہ کی توحید کے گواہ بن جاؤ. کونوا قوامین بالقسط, شہداء للہ, ولو علی انفسہم, ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, چاہے معاملہ خود تمہارے خلاف ہو, تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. انصاف آدمی اس وقت بہت آسانی سے کرتا ہے جب اس کا حق سامنے والے سے نکل رہا, جب سامنے والے نے ظلم کیا ہو, انصاف کی دعائی دینا بہت آسان ہے. لیکن جب غلطی اپنی ہو اور دوسرے کا حق ہم پر نکلتا ہو, اس وقت میں عدل و انصاف کی بات کرنا بہت مشکل ہے. اگر اپنے رشتہ دار نے غلط کیا ہو اور ہم کو فیصلے کے لیے بلا جائے اور ہم کہیں غلطی میرے رشتہ دار کی ہے, غلطی میرے ماں باپ کی ہے, غلطی میری اپنی ہے, کتنا مشکل ہے. انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں انصاف کی بات کریں. انصاف یہ ہے کہ جب فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہو تو آپ کی زبان لڑکھڑائے نہیں, آپ کی زبان میں جھجک نہ ہو, آپ صاف کہیں, ہاں میری غلطی ہے, ہاں میں نے غلط کام کیا, ہاں مجھ کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. تو اپنوں کا معاملہ ہو یا پرائے کا, آدمی انصاف پر قائم ہے. حتیٰ کہ اپنی ذات کا معاملہ ہو, انسان میں اعتراف ہونا چاہیے, انسان میں اعتراف ہونا چاہیے, وہ حق کو قبول کرے چاہے وہ حق اس کے خلاف کیوں نہ ہو. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے, انصاف اللہ کو بہت پسند ہے. انسان اپنے خلاف بھی فیصلہ آئے تو اس پر راضی رہے. اپنے خلاف فیصلہ آئے تو بھی اس پر راضی رہے، کیونکہ اس کو انصاف سے محبت ہے، اس کو عدل سے محبت ہے، اس کو قسط سے محبت ہے، چاہے وہ اپنے خلاف کی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اے نبی اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے پسند ہیں جو عدل و انصاف پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے پسند نہیں ہیں جو بے جا طرفداری کرتے ہوں، اپنے پرائے دیکھ کے بات کرتے ہوں، لوگوں کے چہرے دیکھ کے بات کرتے ہوں، نہیں، حق بات حق ہے، چاہے وہ کسی اپنے کے خلاف ہو بلکہ اپنی ذات کے خلاف ہو، خود میرے خلاف ہو، حق حق ہے، اس کو ماننے والا آدمی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان میں یہ چیز بہت دیر سے آتی ہے اور بہت کم لوگوں میں آتی ہے کہ وہ ساتھ کہیں بھائی بات تو تیری صحیح ہے میری بات غلط ہے، وہ کہیں کہ نہیں تو حق پر ہے میں غلطی پر، وہ کہیں کہ نہیں مجھ کو تجھ کو دینا چاہیے کیونکہ میں نے تیرا حق ضائع کیا ہے، ہاں تو صحیح ہے میں غلط ہوں۔ اس طرح سے انسان کا مان لینا حق بات کو، انصاف کو قبول کرنا بہت مشکل چیز ہے، اور فیصلہ کرتے وقت میں لوگوں کے چہرے دیکھے بغیر معاملے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ایک بہت مشکل بات ہے۔ اکثر لوگ رشتہ داریوں کے دباؤ کے تحت دب جاتے ہیں، اکثر لوگ ذاتی مفاد کی بنیاد پر عدل و انصاف کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، میجورٹی مائنورٹی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، فیصلہ ان کے حق میں دیتے ہیں جو کثرت والے ہوں، کیوں؟ دشمنی ان سے مولنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیں انسان کو چاہیے کہ وہی بولے جو صحیح ہے، وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپسی جھگڑوں کے مٹانے کی تلقین کی ہے، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے سماج کو حرکت میں آنے کی تلقین کی ہے، انصاف کی تلقین کی، ظلم سے منع کیا، اصلاح کی تلقین کی، لوگوں کو ان کے حالوں پر چھوڑ دینے سے منع کیا۔ تو یہ بات یہاں آپ کو سیکھنے ملی، ہمارا سماج ایسا ہونا چاہیے۔ آپس میں کئی اختلافات ہوتے ہیں، دو بہنوں میں، دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بقیہ لوگ اس اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے اس کو مزید بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو یہ ہمدردی ہے، صحیح نہیں ہے، جھگڑا مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ پورے سماج کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی جو دل کو نرم کرنے والی ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اے ایمان والوں اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ وقتی طور پر آپس میں جھگڑا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن آپس کا اختلاف کہیں تم کو یہ بات نہ بھلا دے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی، آپس کا اختلاف کہیں تمہارے ذہنوں سے اس چیز کو فراموش نہ کر دے، نہ ہٹا دے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ تو یہ جو اسلامی اخوت ہے، بھائی چارگی، اس کو بھولنا مت، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پر یاد دلائی گئی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ یہاں آپ دیکھیں گے پچھلی آیت میں طائفتان گروہ کی بات چل رہی تھی، دو گروپ، دو خاندان، دو قبیلے، دو قومیں، لیکن اب اچانک گروہ سے ہٹ کے بات کہاں آ گئی؟ دو مسلمانوں پر. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دیا کرو. تو آپ دیکھیں گے کہ گروہوں سے بات اب نیچے آ کے دو افراد پر آ کے ٹک گئی. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ چاہے معاملہ دو گروہوں کا ہو یا دو افراد کا ہو، انڈیویجولز کا ہو، بات یہی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اصلاح کریں، صلاح کرا دیا کریں، چاہے معاملہ دو فرد کا ہو یا دو گروہوں کا ہو. یہاں پر یہ کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی سے مراد کیا ہے؟ کس اعتبار سے بھائی؟ کیا جائیداد میں حصہ ملے گا؟ یہ بھائی کس اعتبار سے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کے بارے میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کفر کرنے والے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نسب میں نہیں بلکہ کیا ہے، یہ دینی بھائی ہیں. یہ بھائی کون ہیں؟ دینی. ورنہ اگر سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی کی طرح ہیں، تو پھر نکاح کیسے ہوگا ان کی بہنوں سے؟ کیونکہ یہ سگا بھائی تو اس کی بہن بھی اس کی سگی بہن ہوگی. تو ایک مسلمان کا مرد کا دوسری مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہو پائے گا. یہاں پر اخوت جو ہے یہ نسب والی نہیں ہے، بلکہ اخوت کون سی ہے؟ یہ دینی اخوت ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر ایک کافر بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلمانوں کا کیا بن جاتا ہے؟ بھائی. لیکن وہ بھائی کون سا بھائی ہے؟ وہ دینی بھائی ہے، وہ دین کی بنیاد پر بھائی ہے، نسب والا نہیں. امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوله تعالی انما المؤمنون اخوة، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کہتے ہیں ای فی الدین والحرمت لا فی النسب، دین اور حرمت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا خون بہانا حرام، ان کا مال چھیننا حرام، ان کی عزت محترم، دینی اعتبار سے وہ بھائی ہیں، لا فی النسب، نسب میں بھائی نہیں ہے. ولہذا قیل، اسی لیے کہا گیا ہے اخوت الدین اثبت من اخوت النسب، دینی بھائی چارگی یہ نسب کے بھائی ہونے سے بھی زیادہ پکا ہے. دینی بھائی ہونا نسب کے اعتبار سے بھائی ہونے سے بھی زیادہ پکا ہے. فَإِنَّ أُخُوَّةَ النَّسَبِ تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ الدِّينِ، اس لیے کہ اگر دین میں مخالفت ہو، کوئی آدمی دوسرے دین پر ہو، اسلام پر نہ ہو، تو ایک نسب سے ہونے کے باوجود بھی وہ بھائی نہیں ہے، حقیقی طور پر وہ بھائی نہیں ہے، اگرچہ نسب سے بھائی ہے لیکن وہ واقعی بھائی اسلامی اعتبار سے وہ بھائی نہیں ہے. وَأُخُوَّةُ الدِّينِ وَأُخُوَّةَ الدِّينِ لَا تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ النَّسَبِ، اور کہتے ہیں کہ دینی بھائی چارگی نسب کے بدلنے سے، نسب کے اور ہونے سے ختم نہیں ہوتی ہے. چاہے کسی بھی خاندان کا انسان ہو، جب اسلام اس کی زندگی میں ہو تو وہ ہمارا بھائی ہے، یہ بھائی ہونا اس سے چھنتا نہیں ہے، چاہے اس کا نسب کچھ بھی ہو. لیکن اگر اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہے تو چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ واقعی بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی چارگی اس کو نصیب نہیں ہوگی. یہ بات امام القرطبی نے کہی ہے. اسلامی اخوت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ظلم نہیں کرتا خود، دو، بے مدد اس کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، نمبر تین، اس کی تحقیر نہیں کرتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ تو جان و مال میں ظلم اس پر خود نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی اور اس پر ظلم کرے تو بے مدد چھوڑتا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی عزت کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہتا ہے، اس کو اپنے دل میں حقیر نہیں جانتا ہے، اس کو محترم مانتا ہے، اس کو قابل احترام مانتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر کہا کہ فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، امام القرطبی کہتے ہیں اَيْ بَيْنَ كُلِّ مُسْلِمَيْنِ تَقَاسَمَا، ہر ان دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان صلح کراؤ۔ تو یہ صرف گروہوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انڈیویجولز کے بارے میں بھی ہے، صرف گروہ کے بارے میں نہیں بلکہ تنہا افراد کے لیے بھی آیت، ان کو بھی شامل ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بھائی بھائی کہہ رہے، بہنوں کا کیا؟ بلکہ بعض وقت زیادہ جھگڑے تو وہاں ہوتے ہیں۔ تو آیت تو بھائیوں کے بارے میں آئی ہے، بہنوں کا کیا؟ ان کو لڑنا ہے، صلح نہیں کرانا ہے بلکہ اور ایک دوسرے کو بھڑکانا ہے؟ نہیں۔ بھائی جب آتا ہے، جو اخوت جو اسلام میں ذکر کی جاتی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میراث کے مسائل ذکر کرتے ہوئے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر وہ آپس میں بھائی ہیں، رِجَالًا وَنِسَاءً، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اگر وہ بھائی ایسے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں، تو اس کو کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ اخوت۔ بھائی چارگی میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اگر کسی فیملی میں سارے بھائی اخوت، کچھ بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں ہیں، لیکن اس کے لفظ شامل کیا استعمال کیا گیا؟ اخوت۔ اگر وہ بھائی آپس میں بھائی بہن ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد جو بھائی بچے ہوئے ہیں وہ بھائی بہنیں ہیں، تو اخوت کے لیے رجال مرد اور عورت آ رہا ہے، کہ اگر وہ بھائی آپس میں مرد عورت ہیں تو کیا ہے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ہر مرد کو دو عورتوں کا حصہ ملے گا۔ تو جائیداد میں تقسیم کے لیے بات بتائی جا رہی، لیکن یہاں پر کیا سیکھنے کی چیز ہے؟ اخوہ کا جو لفظ آیا ہے وہ رجال اور نساء دونوں کو شامل ہے، وہ دونوں کو شامل ہے۔ تو ایک مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد کا بھائی ہے، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی بہن ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بھائی چارگی ہے۔ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کا بھائی ہے، اور اسی طرح سے عورت بہن ہے، یہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی کہ یہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں، عورتیں نہ سمجھیں یہ سارے احکام تو لڑائی جھگڑے کے مردوں کے بارے میں آ رہے ہیں، عورتوں کے بارے میں نہیں۔ غلط، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی شقائق ہیں۔ شقائق شق سے ہے، یعنی اس کا ٹکڑا حصہ، یعنی وہ مردوں ہی کا حصہ ہے۔ تو جو بات مردوں کے بارے میں آ رہی ہے وہ عورتوں کے بارے میں بھی ہوگی، جو بات مردوں کے بارے میں آ رہی ہے وہ اپنے آپ عورتوں کے لیے اپلیکیبل ہوگی، الا یہ کہ کوئی خصوصی بات ان کے لیے آ رہی ہو، جیسے بچے کی پیدائش کے معاملات ہیں، دودھ پلانے کے معاملات ہیں، طلاق کے بعد مسائل ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی حیض و نفاس کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، وہ خاص عورتوں کے لیے۔ لیکن جب بھی کہا جائے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مسلم ایسا ہوتا ہے، تو اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے کہ مومنہ ایسی ہوتی ہے اور مسلمہ ایسی ہوتی ہے۔ تو خطاب کسی ایک ہی سے کیا جا رہا ہے، تو وہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوگا، مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں آپس میں صلح کروانے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جھگڑا لگانا بہت آسان ہے لیکن صلح کرانا مشکل ہے، اور واقعی کمال صلح کرانا ہے۔ جھگڑا تو شیطان بھی لگاتا ہے بیوی شوہر میں، حدیث میں ہے کہ شیطان اپنا تخت ڈال کے بیٹھتا ہے سمندر کے بیچوں بیچ، اور اس کے پاس اس کے جو چیلے چپاٹے جو بھی ہوتے ہیں اس کے ورکرز، وہ آتے ہیں کہتے ہیں سردار میں نے ایسا کام کیا، وہ کہتا کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آتا کہتا میں نے ایسا ایسا کام کیا آج فلاں کو گناہ پہ لگا دیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ خاص انٹرسٹنگ کام نہیں کیا، تو نے بڑا کارنامہ میرا کچھ نہیں ہے۔ ایک آتا ہے شیطان، کہتا ہے ابلیس سے کہ میں نے آج ایک کام کیا، کیا کام کیا، بیوی شوہر میں جھگڑا لگا دیا، بیوی شوہر میں جھگڑا لگا دیا۔ وہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، اپنے تخت سے، اور اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے انت انت، ہاں تو ہے، تو ہے جس نے کام کیا ہے۔ اس روایت سے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان اس کو پسند کرتا ہے کہ مسلمان، چاہے دو بھائی ہو، دو بہنیں ہوں، یا دو قبیلے ہوں، گروہ ہوں، دو مسلمان ہوں، بیوی شوہر ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپس میں لڑیں، خاص طور سے بیوی شوہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا نظام اس سے برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا صلح کرانا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ابو الدرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ وہ کیا عمل ہے جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ روزہ، نماز اور صدقے سے بڑھ کے ایک ایسا عمل ہے جس کا درجہ ان سب سے بڑا ہوا ہے، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقے سے بڑھ کے ثواب اس کا ہے۔ قالوا بلى یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ قال اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا، اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کا سدھار، وفساد ذات البین الحالق، آپس کے تعلقات کا بگاڑ یہ مونڈ دیتا ہے دین کو، جیسے سر پہ اس طرح اگر پھیرا جائے تو کیا ہوتا ہے، آدمی کے سارے سر کے بال مونڈ دیتا ہے۔ تو جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بال سر کے ساتھ کر دیتا ہے، تو اسی طرح سے آپس کے تعلقات کا بگاڑ دین کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپس کا جھگڑا آپ کے دین پہ اثر نہیں ڈالتا ہے، چاہے وہ دین کے نام پر ہو؟ غیبت کتنی کرتے ہیں آپ، طعنے کتنے دیتے ہیں، جھوٹ کتنے بولتے ہیں، دل میں اس کی بربادی کی چاہت کتنی کرتے ہیں، اس کے ذلیل ہونے کی تمنا کتنی کرتے ہیں، اس کی غیبت کو شوق سے کتنا سنتے ہیں، اس کے نقصان پر خوش کتنا ہوتے ہیں، اس کو اگر بے عزتی اس کی ہوئی تو کتنا دل کو سکون ملتا ہے، اگر وہ غلطی کریں تو اچھا لگتا ہے، بلکہ دل میں چاہ ہوتی ہے کہ کاش وہ ایسی غلطی کرے کہ ذلیل ہو جائے، بلکہ دل اس کے گناہ پر بھی خوش ہوتا ہے نہیں. ہاں اگر ہمارا دشمن کوئی گناہ کرتا ہے، شراب پی رہا ہے، ہاں جوا گر رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، بے پردہ ہو رہی ہے کوئی عورت، دل میں ایک سکون ہوتا ہے، ہاں اب غلط ثابت ہو گئی. دل میں یہ کبھی نہیں آتا ہے اے اللہ ایک مسلمان سے گناہ ہو گیا، کاش کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک مسلمان نے اللہ کا حکم توڑا، دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمارا مخالف اگر کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، یہ ہمارے دل کا بگاڑ ہے. گناہ پر خوش ہونا خود گناہ ہے، گناہ پر خوش ہونا خود گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور آپ دل ہی دل میں آپ کے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دشمن گناہ کر رہا ہے، اب پکڑا گیا، اب ذلیل ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ خود بے دینی ہے. اسی لیے کیا کہا؟ وہ فساد ذات البین الحالقہ، آپس کے تعلقات کا بگاڑ یہ دین کو موڑ دیتا ہے. ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی تباہی کی چاہتیں، ایک دوسرے کی برائی اور گناہوں پر خوش ہونا اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے، بھلے وہ دین کے نام پر ہو، بھلے وہ دین کے نام پر ہو. دین کا نام آ جانے سے ہر کام کیا نیک اور برکت والا ہو جاتا ہے. بعض گندگیاں دین کے نام پر ہوتی ہیں، دین کی آڑ میں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپس کے جو اختلافات ہیں یہ دین کو برباد کرتے ہیں، اور آپس میں صلح کرانا، اصلاح کرنا، یہ کیا ہے؟ نفل نماز سے، نفل روزے سے، نفل صدقے سے بھی افضل ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اخیر میں اللہ تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی پیاری آیت ہے. معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کا مدار تقویٰ پر ہے، اللہ کی رحمت کا مدار تقویٰ پر ہے. کتنی رحمت چاہیے تم کو؟ تقویٰ حاصل کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. ہم الٹا سمجھتے ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں ہم پر رحم کر، یقین اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت آپ کو چاہیے، آپ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز، متوجہ کرنے والی چیز تقویٰ ہے. اور اس پورے جھگڑے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس سارے معاملے میں تم کیا کرو؟ تقویٰ کی روش اختیار کرو. اگر تقویٰ ہے جھگڑے نہیں ہوں گے، تقویٰ ہے صلح آسان ہوگی، تقویٰ ہے صلح کروانا آسان ہوگا، تقویٰ ہے عدل و انصاف آسان ہوگا. دل میں تقویٰ ہے ایک مسلمان سے اختلاف کے باوجود اس کو اپنا بھائی سمجھ کے دوسرا مسلمان اس کی بات پر صبر کر لے گا. تقویٰ زندگی میں اصل ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس میں ڈراوا ہے سرکشی کرنے والے کے لیے، بغاوت کرنے والے کے لیے، ظلم و زیادتی کرنے والے کے لیے، اللہ سے ڈرو. اس میں ڈراوا ہے اس کے لیے کہ سماج میں دو مسلمانوں کو لڑتا دیکھے اور ان میں صلح نہ کرے. اس میں ڈراوا ہے اس انسان کے لیے، اس قوم کے لیے جو اپنے اندر، معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی دیکھے اور طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم کو نہیں روکے. اس میں ڈراوا ہے اس انسان کے لیے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا ہے. واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کی مانو، رسول کی مانو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو. ایمان کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے اور آپس کی اصلاح ہے. اس سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں بات کہی ہے. تو آپسی اصلاح کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور آپسی اصلاح من مانے اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، قال اللہ قال رسول اللہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا حتی تفیء الی امر اللہ، تو صلح کے لیے بھی اصول قرآن سنت کے ہونے چاہیے، من مانے نہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا تَحْقِيقٌ مِنْهُ تَعَالَى لِلرَّحْمَةِ لِمَنِ اتَّقَاهُ، کہتے ہیں اس بات میں وعدہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کی رحمت کا حقدار کون ہے؟ متقی. اس میں پختہ یقین دہانی کی گئی ہے اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس بات کی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے گا. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. آپسی اختلافات مسلمانوں کے لیے نقصان کی چیز ہے. ایک معاشرے میں مسلمان بکھرے ہوئے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں، ایک دوسرے کو سلام بند کر دیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہ ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی اپنے دل سے نکال پھینکیں، اللہ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں لڑو مت، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تمہارے اندر بزدلی کمزوری پیدا ہوگی. پہلا نقصان نمبر 1، وہ تد ہماری حکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. نمبر 2، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہوگی، داخلی عیب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، انٹرنل پرابلم. تمہاری وہ تد ہماری حکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا. خارجی نقصان، آپس میں اندرونی کمزوری، اور باہر اسلام کے دشمنوں کو تم کمزور دکھائی دو گے تمہارے آپس کے لڑنے کی وجہ سے. تو کہا کہ ولا تنازعوا، آپس میں لڑو مت، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ٹک نہیں پاؤ گے، اور تمہارا دشمن تمہارے بارے میں تما کرنے لگے گا، اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اس کے اوپر سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. یہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبده المسلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کرنے لگیں. شیطان مایوس ہو گیا ہے، اسے امید نہیں ہے کہ نمازی لوگ جو توحید کا اہتمام کرنے والے، اذان میں بھی توحید، نماز میں بھی توحید، توحید والے اب میری عبادت کریں گے. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، شیطان مایوس ہو چکا ہے. لیکن ولیکن فی التحریش بینہم، ہاں لیکن تمہیں آپس میں لڑانے سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے. شرک کے معاملے میں تم سے مایوس ہو گیا، لیکن اختلاف کے معاملے میں اس کی امیدیں اب بھی باقی ہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو معاشرہ شرک سے پاک ہو جائے، اب دوسرا مرحلہ امتحان کا اس کے لیے کیا ہے؟ آپس میں اختلاف. اس لیے بہت سارے لوگ شرک سے تو بچ جاتے ہیں، کئی معبودوں سے تو بچ جاتے ہیں، کئی ٹکڑے ہونے سے نہیں بچتے. آپس میں ٹکڑے ہونے سے وہ معبودوں میں نہیں بٹتے، ایک ہی معبود پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں بٹ جاتے ہیں، اختلاف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ ہے توحید والوں کے لیے، یاد رکھیں اس کو. اور اختلاف ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ ہے؟
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد پیدا ہو کیا ہے سوچئے. دو چیزیں بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سماج میں اتحاد پیدا ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو صبر. بس یہ دو چیزیں اگر ہر فرد میں آ جائیں جھگڑا ختم. جھگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو ملا مجھ کو نہیں ملا, مجھ کو چاہیے عزت مقام عہدہ مال و دولت یہ وہ. تو جو بھی آدمی دنیا میں کوشش کرتا ہے, عبادت کی ہو دعوت کی ہو یا کسی اور چیز میں ہو, خدمت خلق ہو کچھ بھی ہو, نام چاہیے شہرت چاہیے, اخلاص نہیں. کسی اور کو نام ملتا ہے, کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے, کسی اور کو مقام اور عہدہ ملتا ہے, اس کو نہیں ملتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے کولڈ وار شروع ہو جاتا ہے, یہاں سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر اب میں کیسے اس کی ٹانگ کھینچوں, کیسے اس کو بے عزت کروں, کیسے اس کو نکما ثابت کروں, یہاں سے سارا معاملہ جھگڑا فساد غیبت تہمت بہتان سب شروع ہو جاتا ہے. اخلاص کی کمی, نمبر دو برداشت نہیں. کسی نے کسی کو مذاق کر دیا, روٹ گیا, اتنا روٹھا کہ دشمن بن گیا, قیامت تک بات نہیں کروں گی. کسی نے کسی کا کچھ جھگڑے ہو گئے کسی بات پر سے, لین دین میں کچھ ہو گیا, تعلقات میں کچھ ہو گیا, رشتے داری میں کچھ ہو گئی بات, کسی نے کچھ بول دیا, اب برداشت بے برداشت ہو گئی. صبر آدمی نہیں کرتا ہے. ایک دوسرے کی تکلیف اگر آدمی میں برداشت کرنے کا مزاج ہو, امت ایک بنی رہتی ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج نہ ہو, ایک دوسرے کے دشمن ہم بن جاتے ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. انسان میں صبر برداشت ہونا چاہیے کہ دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیف کو برداشت کر لے, صبر کرے. تو اخلاص اور صبر جس معاشرے میں معمول بھی ہوں, جس معاشرے میں افراد ایسے ہوں کہ جو مخلص ہوں اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی تکلیف پر صبر کرنے والے ہوں, وہ معاشرہ کبھی بھی اختلاف کا شکار نہیں ہوتا. ہوتا بھی ہے تو وہ اختلاف وقتی ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, جلدی ختم ہوتا ہو. نہیں دل کے اندر کینہ کپٹ بغض و عداوت نفرت غیبت تہمت بہتان چغلی جھگڑا سازش, سارا سماج برباد ہو جاتا ہے. کیا زندگی ہی ہے؟ کوئی زندگی ہے اتنی تنگ زندگی؟ یہ دنیا کی جہنم ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم کھلے دل کا ہوتا ہے. کوئی بات بولنی ہے بول دیا, بری لگ گئی معافی مانگ لیا, نصیحت کرنی تھی کر دی, پسند آئی سامنے والے کو ٹھیک, نہیں آئی کوئی بات نہیں, دل چھوٹا نہیں. کچھ اس کی طرف سے تکلیف پیش آئی, کچھ بول دیا اس نے, اس کی بات کا غلط مطلب نہیں لیا, اچھا مطلب لینے کی کوشش کی, پھر بھی لگ رہا ہے کہ نہیں غلط ہی بولا ہے, تانا ہی دیا ہے مجھ کو برا ہی بولا ہے. ٹھیک ہے انسان ہے غلطی ہوتی ہے, میں آج اس کو معاف کر دوں گا, اللہ کل مجھ کو قیامت کے دن معاف کرے گا. کیا جاتا ہے معاف کرنے میں؟ کیا نقصان ہوتا ہے؟ پیسے جاتے ہیں, عہدہ جاتا ہے, کیا جاتا کیا ہے معاف کرنے میں؟ جاتا کیا ہے؟ آپ کبھی غیر بیٹھ کے غور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں معاف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آتا کیا ہے؟ ثواب آتا ہے, عزت آتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس انسان کو ثواب بھی دیتا ہے اور اس کی عزت بھی بڑھاتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں آج معاف کریں گے نا کل وہ زیادہ کرے گا. اچھی بات ہے, یہ شیطانی نسخہ ہے اور اسی میں ہم ہر انسان کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, آپ کسی کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں, کسی کو اپنا بنا سکتے تھے, آپ کے پاس موقع تھا, آپ نے دشمن بنایا اس کو, آپ کی چوائس. دوست بنانے کے لیے ایک طریقہ تھا, دشمن بنانے کے لیے دوسرا طریقہ ہے, آپ نے کیا چنا؟ آپ نے فارمولا چنا دشمن بنانے کا, کیوں؟ اس لیے کہ اندر کھوٹ ہے, اندر کھوٹ ہے. دل کو وسیع کریں, دل کو اپنے تنگ نہ کریں, لوگوں سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں, اپنے آپ اتفاق پیدا ہوگا. ہر ایک سے آپ ہمدردی رکھیں, کسی کی غلطی دکھائی دے اس کی مصیبتوں کو, مجبوریوں کو دیکھیے, اس کی پریشانیوں کو دیکھیے, اس کے مسائل کو دیکھیے, آپ اس تکلیف کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, نہیں مشکل ہوگا. اور دل بڑا کریں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے کیا فرمایا, ایمان والے انہیں چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر دیں, درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تم بھی تو غلطی کرتے ہو, تمہاری غلطیاں تم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جیسے بھی ہیں ٹوٹے پوٹے, کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے دعا میں, ایک دم بنا بنا کے, اللہ تیرے در سے کہاں جائیں, تیرے ہی در کے بھکاری ہیں. اللہ تم آپ نے بہت گناہگار ہیں, ہمیں اعتراف ہے, ہم قبول کرتے ہیں تیرے گناہگار ہیں. اللہ تم معاف کرنے والا ہے, تو نہیں معاف کرے گا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تیرے بندے ہیں, ہم بہت گناہگار ہیں, پھر بھی تم معاف کر. اور دوسروں کے لیے ایک غلطی کیا تو زندگی بھر معاف نہیں کریں گے. کیا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ سے چاہتے ہیں اللہ ہم کو ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود معاف کریں. ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی تو دوسروں کو معاف کر, اللہ تجھ کو معاف کرے گا. معافی سے مسائل حل ہوتے ہیں. حقوق کا مطالبہ جھگڑا باقی رکھتا ہے, معاف کرنا جھگڑا بہت آسانی سے حل کر دیتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تو ان آیتوں میں, ان دو آیتوں میں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی. نمبر ایک, مسلمانوں میں اختلاف ہونا ایک واجبی چیز ہے, ہوتا ہے, لیکن اگر ایسا ہو جائے تو تیسری پارٹی جو اس جھگڑے میں شامل نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ ان دونوں میں کیا کرائیں؟ صلح کرائیں, جھگڑا بڑھائیں, طرفداری نہ کریں, صلح کرائیں. لیکن اگر ان میں سے ایک سرکشی کریں تو طاقت سے ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھائیں, اس کو روکیں, ظلم سے روکیں, اور اس پورے معاملے میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو, طرفداری نہ ہو, خاندان, دوست, میرا, پرایا, اپنا, نہیں, صحیح بات صحیح, غلط بات غلط. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم کتنا بھی اختلاف ہمیں ہو جائے, ہم آپس میں مسلمان ہیں, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور ساری خیر کی جڑ تقویٰ ہے. تقویٰ جب زندگی میں آئے گا, اللہ کی رحمت معاشرے میں, گھر میں, ہماری زندگی میں آئے گی. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے سماج میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہونا چاہیے. جب اللہ سے ڈریں گے ظلم نہیں کریں گے, اللہ سے ڈریں گے انصاف کریں گے, اصلاح کریں گے. تو اللہ کا خوف, اللہ کا تقویٰ, یہ اصل الاصول ہے, ساری خیر کی چابی ہے. لہذا یہ چیزیں ہم نے ان آیات میں سیکھیں. اللہ رب العالمین قرآن سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آگے کی آیتیں اور اخلاقی اصول جو بیان کیے گئے انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.